بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، للشيخ الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه. اس عظيم كتاب کی شرح کا درس جاری ہے. پچھلے درس میں باب من جحد شيئا من الاسماء والصفات کے متعلق بات کی تھی، اور اسماء و صفات، توحید اسماء و صفات کے متعلق بعض اہم اور بنیادی باتیں بیان کی تھیں. اور آج کی نشست میں کتاب میں سے جو شیخ صاحب نے دلائل پیش کی ہیں ان پر بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں: باب من جحد شيئا من الاسماء والصفات، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے میں سے کسی چیز کا انکار کرنے کا بیان. جحد کا لفظ عام طور پہ استعمال کیا جاتا ہے اس وقت جب انکار کیا جائے علم ہونے کے بعد، اسے کہتے ہیں جحود. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے تکذیب. تکذیب اور جحود دونوں ملتے جلتے لفظ ہیں. تکذیب جھٹلانا کسی چیز کو، چاہے اس کے بارے میں علم ہو یا نہ ہو. کافر اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتا ہے، تکذیب کرتا ہے، عام کافر. اور جو جاحد ہوتا ہے وہ جاننے کے بعد جھٹلاتا ہے، علم ہونے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ واقعی حق ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جھٹلاتا ہے، اسے کہتے ہیں جاحد. جحود بھی انکار ہے اور تکذیب بھی انکار ہے. فرق یہ ہے کہ جحود جاننے کے بعد انکار کرنا. جحود جیم حا واو دال، جحد سے. جیسا فرماتے ہیں وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. اللہ فرماتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے تمہیں مبعوث فرمایا، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی امت میں جس سے پہلے بھی امتیں گزر چکی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر وحی کی تلاوت کریں، جو کچھ ہم نے آپ پر وحی نازل فرمائی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہم یکفرون بالرحمن، اور وہ لوگ رحمان کو نہیں مانتے، رحمان کو جھٹلاتے ہیں. قل، آپ ان سے کہہ دیں، ہوا ربی، وہی یعنی رحمان میرا رب ہے، میرا پروردگار ہے. لا الہ الا ہوا، اس کے سوا میرا کوئی معبود برحق نہیں. توکلت علیہ، میرا اسی پر بھروسہ ہے. و الیہ متاب، اور وہی میری پناہ گاہ ہے، اور وہی میرے توبہ کو قبول کرنے والا ہے. اس آیت کریمہ میں امت کا لفظ جو ہے وہ کہتے ہیں کسی زمانے کو، قرن، زمانہ. اور امت ایک لوگوں کی جماعت کو بھی کہتے ہیں. یکفرون بالرحمن، یہ شاہد ہے اس آیت کریمہ میں. اللہ تعالیٰ ہمیں خبر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ یہ سنت رہی، یہ طریقہ رہا ہے کہ کفر کے خاتمے کے لیے، شرک کے خاتمے کے لیے، ان نافرمانوں کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی بھیجتے تھے علیہ الصلاۃ والسلام، تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے سچے فرما بردار بن جائیں. لیکن یہ دیکھا گیا ہے جن لوگوں کی طرف ان انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا گیا ہے، ان لوگوں میں سے بعض لوگوں نے دعوت قبول کی ہے اور اکثر لوگوں نے دعوت کا انکار کیا ہے. اور ان انکار کرنے والوں میں سے ایک قسم کے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کا انکار کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، وہ انکار کرتے ہیں رحمان کا، اللہ تعالیٰ کے نام رحمان کا. اور بعض مشرکین قریش یہ کہتے تھے ہم رحمان تو رحمان الیمامہ کو جانتے ہیں جو ایک خاص جگہ میں ہے، لیکن کہ اللہ بھی رحمان ہے ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، آپ سچی باتیں فرماتے ہیں، آپ ان کو راہ راست اور ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں، ان کو یہی بتا دیجئے قل ہو ربی، وہی رحمان جو ہے جن کا تم انکار کرتے ہو وہی میرا رب ہے. اچھا رب کا لفظ کیوں یہاں پہ بیان کیا گیا؟ کیونکہ ابو جہل، ابو لہب اور مشکل عرب جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، تو جو چیز وہ جانتے تھے اسی چیز کو پہلے بیان کیا. جب آپ کسی مخالف سے بات کرتے ہیں تو وہاں سے سٹارٹ کریں جو آپ کا کامن پوائنٹ ہے، جہاں پر آپ متفق ہیں وہاں سے بات کا آغاز وہیں سے کریں. وجہ یہ ہے کہ اگر آپ شروع سے مخالفت کی بات کرتے ہیں تو پھر آپس میں تنازع ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے دوری اختیار ہوتی ہے، پھر آپ نصیحت کیا دیں گے، آپ دعوت کیا کریں گے؟ اسے اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم دیا ہے قل تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله. یہود و نصارہ کو جب دعوت دو، جو لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں ان کو دعوت دو، تو پہلے ان باتوں کو بیان کرو جس پر آپ لوگوں کا اتفاق ہے، تاکہ تھوڑی سی قریبی ہو اور اس قریب ہونے سے ہی آپ دعوت دے سکتے ہیں، آپ نصیحت کر سکتے ہیں. رحمان کا تو وہ منکر ہے، کیا رب کے منکر ہیں؟ رب کے لفظ کے منکر ہیں؟ رب کے لفظ کے منکر نہیں ہیں. رب کے معنی کے منکر ہیں؟ رب کے معنی کے بھی منکر نہیں ہیں. تو جو جس رحمان کو تم جھٹلاتے ہو، جس نام کو تم جھٹلاتے ہو، وہی میرا رب ہے، وہی رب بھی ہے، وہی رحمان بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جس کو وہ جھٹلاتے تھے کیا تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے. اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے کہ ان کو یہ بھی بتائے جو رب ہے وہی رحمان ہے، اور یہ بھی ان کو سمجھائیں جو رب ہے وہی واحد معبود ہے. قل هو ربی لا الہ الا هو، وہی واحد معبود ہے، علیہ توکلت، اسی پر میرا بھروسہ ہے، کیونکہ وہ رب ہے، اس کے سوا میرا کوئی بھی نہیں. وإلیہ متاب، اور اسی کی طرف توبہ ہے، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. مخلوق میں سے کوئی بھی توبہ قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ توبہ تب کی جاتی ہے جب کوئی نافرمانی ہوتی ہے، کوئی گناہ ہوتا ہے، کوئی کمی پڑ جاتی ہے کسی چیز میں. اور جب یہ کمی ہوتی ہے، نافرمانی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حق کی حق تلفی ہوتی ہے، اور جس کا حق ہے اسی کو دینا چاہیے کہ نہیں؟ تو پھر توبہ کسی لیے کرنی چاہیے؟ نافرمانی اللہ تعالیٰ کی کریں اور توبہ نبی سے جا کے کریں، نافرمانی اللہ تعالیٰ کی کریں اور توبہ کسی ولی سے جا کے کریں، یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ یہ ظلم ہے، عین الظلم. تو جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے اللہ تعالیٰ کو دینا چاہیے، جیسے کہ بھروسہ اللہ تعالیٰ پر کیا جاتا ہے اور سب یہ جانتے ہیں کہ بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہی کیا جاتا ہے کسی اور پہ نہیں، ویسے توبہ بھی صرف اس اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے، کسی اور سے نہیں. اس میں تو جو اہم پیغام ہے، نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کسی نام کا انکار کرنا کفر ہے. نمبر دو، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے رحمان نام کا ثبوت. اگر کوئی شخص آپ سے سوال کرے کہ آپ کہتے ہیں رحمان اللہ تعالیٰ کا نام ہے، دلیل کیا ہے؟ ایک آیت ہے الرحمن الرحیم، سورۃ فاتحہ کی آیت، دوسری آیت یہ ہے وہ مکفون ہے بالرحمن، قرآن اللہ تعالیٰ کا نام ہے. نمبر تین, اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا ثبوت, کہ اللہ تعالیٰ جیسا کہ نام رحمان الرحیم ہے ویسے اللہ تعالیٰ رحم بھی کرنے والا ہے, رحم بھی کرتا ہے. دونوں کے فرق ہے, فرق ہے دونوں میں. یعنی نام رحیم, رحمان الرحیم ہے لیکن رحم کرنے والا بھی ہے, یہ ضروری ہے. یعنی ہر نام کے ساتھ ایک صفت جڑی ہوئی ہے, اسے ہم کہتے ہیں توحید الاسماء والصفات. صرف توحید الاسماء نہیں اکیلے, بولا توحید الصفات ہے, توحید الاسماء والصفات. ہر نام کے اندر ایک صفت موجود ہے لیکن ہر صفت میں نام موجود نہیں ہے, یہ قاعدہ ہے. ہر نام میں صفت موجود ہے لیکن ہر صفت سے ہم نام اخذ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے؟ اس کے کوئی مثال جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجاء ربک وملک صفاً صفاً. جاء, اللہ تعالیٰ آتے ہیں, آئے ہیں اور آئیں گے قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا. تو آنے کی صفت اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے, اللہ تعالیٰ آئیں گے. کما یلک بجلالہ سبحانہ و تعالیٰ, اب کیسے آئیں گے, اللہ علم کیسے ہیں, ہم کیا پتہ کیسے آئیں گے, لیکن آئیں گے کہ نہیں, حساب کے لیے آئیں گے. اچھا, یہ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام الجائی, الجائی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے, آنے والا نہیں, صفت ہے کہ نہیں, صفت ہے. تو ہر نام کے اندر صفت موجود ہوتی ہے لیکن ہر صفت سے ہم نام اخذ نہیں کر سکتے, یہ قاعدہ ہے. ایک نام میں, ایک نام میں بعض اوقات ایک صفت ہوتی ہے اور بعض اوقات ایک سے زیادہ. جیسے الرب نام ہے, کتنے صفتیں ہیں اس کے اندر, خالق, مالک, تدبیر کرنے والا, مشکل کشا, ہایت روا, ایک سے زیادہ. لیکن ربوبیت کی صفت بھی ثابت ہے, لیکن قاعدہ یہ کہ ایک نام میں ایک صفت ہوتی ہے, قاعدہ یہ ہے, یہ قاعدہ. بعض استثناءات موجود, بعض ایسے نام جس میں ایک سے زیادہ صفت ہوتی ہے. بہرحال مخلوق کو دیکھتے ہم, صادق نام ہے کہ نہیں, صادق مطلب کیا, صادق کا سچ بولنے والا, اسم فاعل ہے. ضروری کہ وہ سچا ہو, کیا اس نام کی صفت جڑی ہوئی ہے, نہیں, کیونکہ مخلوق کمزور ہے, ضعیف ہے, محتاج ہے, جھوٹ بھی بولتی ہے, نافرمانی بھی کرتی ہے. تو مخلوق کے لیے ضروری ہے کہ اس کے نام کی صفت جڑی ہوئی ہو, اگرچہ چاہے اس کو یہی کہ جیسا نام ہے ویسا وہ ہو, کیونکہ مخلوق ضعیف ہے ایسا نہیں کر سکتی. لیکن خالق سبحانہ و تعالی جل شانہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن الرحیم, تو پھر تو ہر مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام رحمان ہے, رحیم ہے, اور اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت بھی ثابت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت بھی, اللہ تعالیٰ رحم بھی کرتا ہے. نمبر چار, مشرکین عرب میں سے ایک ایسا گروہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے نام کا بھی منکر تھا, سارے نہیں تھے, ان میں سے بعض تھے. جیسا کہ بعض مشرک ایسے تھے جو بعث کا انکار کرتے تھے کہ مرنے کے بعد دوسری زندگی نہیں ہے, اور بعض اس کا انکار کرتے تھے. شرک ایسی بیماری ہے جو تفرقے میں ڈال دیتی ہے, یاد رکھیں, مشرکین کبھی جمع نہیں ہو سکتے ایک چیز پر, یاد رکھیں. اس لیے دیکھیں ہندوؤں کو کتنی معبود ہیں, ہندوؤں کے 33 کروڑ. مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی کہ 33 کروڑ کہاں سے آئے. موجودات کو آپ گنے جتنی موجودات موجود ہیں جو آپ جانتے ہیں, آپ 1 لاکھ گن سکتے ہیں جو آپ جانتے ہیں. تو 33 کروڑ معبودات ہیں, کیا جمع ہوئے ہیں کسی معبود پہ؟ وہ خود کہتے ہیں 33 کروڑ ہیں. آپ دیکھ لیں, شرک میں کبھی بھی اجتماع نہیں ہو سکتا, شرک سے ہمیشہ تفرقہ ہی ہوتا ہے. اور تعجب کی بات وہ نہیں کہ ہندوؤں کے لیے 33 کروڑ معبود ہیں, تعجب کی بات تو یہ ہے کہ بعض مسلمانوں کے لیے 1 سے زیادہ معبود ہیں. اور اس سے بڑی تعجب کی بات ہے کہ بعض مسلمانوں کے لیے 1 سے زیادہ مشکل کشا ہے, حاجت روا ہے, کسی کے لیے غوث ہے مشکل کشا, کسی کے لیے اجمیر والا مشکل کشا ہے اور کسی کے لیے سیدنا علی مشکل کشا ہے، کسی کے لیے سیدنا حسین مشکل کشا ہے، تفرقہ ہے کہ نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں اگر بیٹا طلب کرنا ہے تو پاک پتن میں جاؤ، اگر روزی کی تلاش ہے تو پھر کوٹ مٹھن میں جاؤ، اگر اچھی بیوی کی تلاش ہے تو سخی سرور کی طرف جاؤ، تو پھر رب کی طرف کون جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کو کون پکارے گا؟ کب جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی طرف؟ جب بیوی دینے والا ایک ہے، اولاد دینے والا دوسرا ہے، رزق دینے والا تیسرا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کیا مانگو گے تم؟ پھر وہ رب کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتے رب کیوں ہے، مشکل کشا کیوں ہے؟ کیونکہ مشکل کو آسان کر دیتا ہے، لیکن جب مشکل کی آسانی کس اور سے مانگی جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں کیسے مشکل کشا ہے اور کس کے لیے مشکل کشا ہے؟ نمبر پانچ، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا فرض ہے. نمبر چھ، غیر اللہ پر توکل کرنا حرام ہے اور شرک ہے. اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا فرض ہے اور توحید ہے، اور غیر اللہ پر توکل کرنا حرام ہے اور شرک ہے. نمبر سات، اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگنا فرض ہے اور توحید ہے، اور غیر اللہ سے توبہ مانگنا حرام ہے اور شرک ہے. نمبر آٹھ، یہ جاننا کہ توکل اور توبہ دونوں عبادات ہیں، پھر شرک کیسا ہے؟ عبادت ہے تو اسی شرک ہے نا، اگر عبادت نہ ہوتے تو پھر شرک نہ ہوتا. نمبر نو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کی فضیلت. جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا حق کیسے ہوتا ہے؟ اسباب شرعیہ پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، تو اللہ تعالیٰ اس کا نگہبان ضرور بنتا ہے. جس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت ضرور کرے گا. نمبر دس، توبہ کی حقیقت کو جاننا کہ توبہ کس چیز کا نام ہے، کن چیزوں کا مجموعہ ہے؟ چار چیزوں کا مجموعہ ہے. توبہ کیا ہے؟ سب سے پہلے کیے پر نادم ہونا، جو نافرمانی کی اس پہ ندامت ہو. نمبر دو، اس سے فوراً رک جانا. نمبر تین، دوبارہ نہ کرنے کا عہد کرنا. نمبر چار، توبہ کے وقت کے اندر ہو. وقت گزرنے کے بعد توبہ کا کوئی فائدہ نہیں، یعنی مرتے وقت توبہ کا کوئی فائدہ نہیں، اور جب سورج مغرب سے نکلے گا تب بھی تو توبہ کا کوئی فائدہ نہیں. یہ توبہ ہے. اور پانچویں بات یہ ہے کہ اگر کسی کا حق مارا ہے مخلوق میں سے، تو اس کے حق کو واپس کرو. اگر اسے گالی دی ہے، اسے جا کے معافی مانگو. اس کا مال کھائے، اسے جا کے مال واپس کرو. اگر ابھی تمہارے پاس نہیں، تو اسے اجازت مانگو، مہلت مانگو کہ اسے آپ نے اس کے مال کو کب دینا ہے. کسی کی غیبت کی ہے، جا کے اسے کہو میں نے فلان دن آپ کی غیبت کی تھی، مجھے معاف کر دے. اگر تم سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی ناراضی برداشت کرو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی برداشت نہیں ہوتی. شیخ صاحب آگے بیان کرتے ہیں رحمت اللہ علیہ، وفی صحیح البخاری، اور صحیح بخاری میں کیا بات ہو رہی ہے؟ اسماء و صفات کے متعلق بات ہو رہی ہے. اس کو ذرا بار بار یہ بات ذہن میں رکھنا. وفی صحیح البخاری رحمت اللہ علیہ، قال علی رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری میں علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدث الناس بما يعرفون، لوگوں کو وہ باتیں بتایا کرو. اتریدون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی جائے، جھٹلایا جائے؟ یہ روایت صحیح بخاری میں کتاب العلم میں ہے. یہ اثر جو ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اثر کہتے ہیں. حدیث نہیں ہے, کیونکہ حدیث کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے قول کو کہتے ہیں اثر, چاہے وہ صحابی ہو یا صحابہ کے علاوہ کوئی اور ہو. تو اس اثر میں سید علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں جو قابل غور ہے. فرماتے ہیں حدث الناس, لوگوں سے وہ باتیں کرو, ہر بات کرو نہیں, ہر بات نہیں کرو, وہ باتیں کرو بما یعرفون, جو وہ جانتے ہیں, اور جو وہ نہیں جانتے ان باتوں کی تہ تک نہ جاؤ, ان کی باریک بینیاں بیان نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ اگر ہر انسان کو, ہر شخص کو ہر وہ بات بتاتے ہو جو وہ نہیں جانتا جہالت کی وجہ سے, اور اس کی باریک بینی بھی بیان کرتے ہو, تو وہ بات جو ہے اس پر گراں گزرے گی, مشکل ہوگی اس کے لیے, سمجھنا مشکل ہو جائے گا, اور سمجھنے کی اشکال کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانی پر اتر آئے گا, اور پھر جھٹلائے گا اللہ تعالیٰ کے فرمان کو اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو. اور اللہ تعالیٰ فرمان کو جھٹلانا کفر ہے. پہلے تو وہ صرف نافرمان تھا, کبیرہ گناہ کا مرتکب تھا, اب تمہارے اس رویے کی وجہ سے وہ کافر بن گیا. یہ کون سی نصیحت کی آپ نے, یہ آپ نے کون سا اچھا کام کیا ہے؟ اس لیے یاد رکھیں, یہ بڑا عظیم پیغام ہے. طالب علم کو چاہیے کہ اس پیغام کو اپنے ان آنکھوں کے درمیان میں رکھے, خاص طور پہ وہ ساتھی, وہ لوگ جو دعوت کا کام کرتے ہیں, جو دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں. اور ہر مسلمان کسی نہ کسی صورت میں, کسی نہ کسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کرتا ہی رہتا ہے. اس لیے یہ فرمان جو سید علی رضی اللہ عنہ کا ایک تجربے کی بنیاد پہ ہے. یہ کہاں سے انہوں نے سیکھا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. اسے جب ہم کہتے ہیں صحابہ کرام کا راستہ سب سے عظیم اور اچھا راستہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا ہے براہ راست, دعوت کیسے کرنی ہے جانتے ہیں, جیسے کوئی جانتے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے, جیسے کوئی جانتے کہ جہاد کیسے کرنا ہے, وہ یہ جانتے کہ دعوت بھی کیسے کرنی ہے. تو اسی تجربے کی بنیاد پر جو وہ حاصل کر چکے ہیں, جو علم وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کر چکے ہیں دعوت کے میدان میں, جو مشکلات جن مشکلات ان کو سامنا ہوا ہے, اب وہ آگے فرما رہے ہیں اپنے شاگردوں کو, اور ہر مسلمان تک یہ پیغام علماء نے پہنچایا ہے. اللہ تعالیٰ کروڑ رحمت نازل فرمائے سر اپنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہ, جنہوں نے ان روایت کو جمع کیا ہے اور ان کو لکھ دیا ہے, اور اس علم کو محفوظ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو یاد رکھ, مسائل دو قسم کے ہیں. بعض ایسے مسائل ہیں جو بالکل واضح اور ظاہر ہیں, جو انسان اپنے فطرت سے جانتا ہے, ان مسائل کو بیان کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, خاص طور پر وہ دینی مسائل, وہ علمی مسائل جن کا تعلق عقیدے سے ہے, جن کا تعلق عبادات کی بنیادوں سے ہے, اور جن کا تعلق حلال اور حرام سے ہے. ان کی باریک بینی بھی بتانا ضروری ہے کہ حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, اور مجمل عقیدہ مسلمان کا کیا ہے, اس میں اجمال ضروری ہے. تفصیل وہاں پر ضروری ہے جہاں پر انکار آیا ہے, جہاں پر انکار نہیں ہے وہاں پر تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. تفصیل کی ضرورت کب پڑتی ہے علمی مسائل میں؟ جب آپ کے سامنے کوئی شخص انکار کرنے والا ہو, تب تو آپ باریک بینی بھی بیان کریں گے. اور یہاں پر شیخ صاحب نے اسماء کے باب اس روایت کو کیوں لے کے آئے ہیں کہ اسماء و صفات کا باب عقیدے کے ان ابواب میں سے ہے جہاں پر تفصیل کی ضرورت نہیں ہے, اجمال سے بات کافی ہوتی ہے. مجمل بات کریں آپ کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات ہیں, ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے نام بھی ہیں اور صفات الکمال بھی ہیں. جو نام اور صفات ثابت ہے اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید میں, صحیح حدیث میں, ہمارا ان پر ایمان ہے, بغیر انکار کیے, بغیر تحریف کرنے کے, بغیر کیفیت بیان کرنے کے, اور بغیر مثل بیان کرنے کے, بس یہ عقیدہ ہے. اسماء و صفات کے بارے میں یہی عقیدہ ہے, بس یہ چار جملے ہیں. بس یہ لمبی باتیں کب ہوتی ہیں, یہ بحث کب ہوتی ہے؟ یہ بحث ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے, لمبی باتیں اور تفصیل ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں, تب ضرورت پڑتی ہے تفصیل بیان کرنے کی. جہمی نے انکار کیا, علماء نے تفصیل بیان کی, معتزلے نے اسماء کا اقرار کیا اور صفات کا انکار کیا, علماء السلف نے وضاحت سے تفصیل سے بیان کیا اور قاعدے بیان کیے ہیں. جو طریقہ اپنایا ہے اسماء کے ثبوت کے لیے, اسماء کو ثابت کرنے کے لیے, وہی طریقہ اپناؤ صفات کے ثابت کرنے کے لیے, مشابہت ختم ہو جائے گی. پھر اشاعر ماتوریدی ہے, انہوں نے اسماء کا اقرار کیا اور صفات سے صرف سات کا اقرار کیا اور دوسروں نے آٹھ کا اقرار کیا. تو ان کے لیے علماء نے پھر قاعدے بنائے ہیں, القول فی بعض الصفات القول فی بعض الآخر, جو جس طریقے سے تم لوگوں نے سات صفات کا اقرار کیا ہے اسی طریقے سے باقی صفات کا بھی اقرار کرو, فرق کیا ہے؟ اللہ تعالی سمیع بصیر ہے, اس کا اقرار ہے, رحمان رحیم اس کا اقرار کیوں نہیں؟ اگر سمیع بصیر مشابہت نہیں ہے تو رحمان رحیم میں کیسے مشابہت ہو سکتی ہے؟ تمہارا ترازو مختلف کیوں ہے؟ ترازو کیوں نہیں رکھنا چاہتے تم لوگ؟ ترازو کیوں مختلف ہے؟ کیونکہ عقل بیچ میں آ گئی ہے, اور عقل جب حد سے گزر جاتی ہے تو پھر بے عقلی ہو جاتی ہے, اور پھر آپ کے سامنے اس ترازو میں اختلاف بھی نظر آئے گا, ورنہ عقل مند انسان کا ترازو تو ایک ہونا چاہیے نا. اس لیے علماء سلف نے پھر تفصیل بیان کی. تو مسائل دو قسم کے ہیں, وہ مسائل جو واضح ہیں شفاف ہیں ان کو ویسے بیان کریں, جو علم مسائل لوگوں کو پریشان کر دیتے ہیں, جن میں باریک بینیاں بیان کرنے سے لوگ پریشان ہوتے ہیں, تو لوگوں کو پریشان نہ کریں اور اجمال سے بات کریں. تفصیل تب آتی ہے جب آپ کے سامنے کوئی شخص انکار کرتا ہے. اور دروس میں میں تفصیل کیوں بیان کرتا ہوں؟ کیونکہ آپ طالب علم ہیں. میں دوسرے قول کو بھی بیان کرتا ہوں, پھر سلف کے قول کو بھی بیان کرتا ہوں کہ کس طریقے سے ان کا رد کیا ہے. اس لیے فوائد میں آپ سنتے ہوں گے کہ اسماء و صفات کے مقرر کا رد, جہمی کا رد, معتزلی کا رد, اس دلیل سے ہم نے یہ فائدہ نکالا ہے کہ اس میں شاعرہ کا رد ہے یا صوفیوں کا رد ہے. یہ کیوں بیان کرتے ہیں؟ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس دلیل کے اندر, طالب علم کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس دلیل کے اندر کون کون سے خزانے, کون کون سے فائدے اور پیغام چھپے ہوئے ہیں. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں, اچھا اس اثر میں جو اہم پیغام ہے, نمبر ایک, لوگوں کو ہر بات نہیں بیان کی جاتی. نمبر دو, دعوت اور تبلیغ حکمت سے کی جاتی ہے, دعوت تبلیغ اور نصیحت حکمت سے کی جاتی ہے. اس اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سب سے پہلے, ادعو لسی ربک بالحکمہ. حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ جو شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے نصیحت کرے, اس کی سوچ, اس کی عقل, اس کی سمجھ, اس کی عبر, وہ کس چیز میں اس کو غلط فہمی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرے, آپ کا انداز کیسا ہونا چاہیے, یہ سب اس میں شامل, حکمت میں شامل ہے. نمبر تین, علم کے اعتبار سے لوگوں کی دو قسمیں ہیں. بعض ایسے لوگ ہیں جو دینی امور میں سے کچھ بھی نہیں جانتے یا بہت کم جانتے ہیں, اور بعض ایسے لوگ ہیں جو شریعت کے وہ دینی امور کو جانتے ہیں. جاننے والے طالب علم اور علماء ہیں, اور جو انجان ہیں یا کم جانتے ہیں وہ عوام الناس ہیں. نمبر چار, علم نور ہے جس سے ظلمت اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. اگر لوگوں کو آپ وہ بات کریں جو جانتے ہیں, یعنی پہلے سے علم ہے ان کے لیے مشکل نہیں ہے, وہ جانتے ہیں کہ جو اللہ نے فرمایا سچ ہے, یہ جاننے کافی ہے, یہ فطرت ہے ہر مسلمان کی. جب آپ اس کو بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ فرمایا الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, وہ کبھی انکار کرے گا؟ وہ نہیں کرے گا. لیکن جب یہ فطرت مر جاتی ہے یا کمزور ہو جاتی ہے, علماء سوء اور شیاطین الانس والجن کی وجہ سے, تب پھر یہ علم بھاری پڑ جاتا ہے, یہ دینی مسائل مشکل پڑ جاتے ہیں, ان کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. جب تک اپنے دل کو صاف نہیں کیا جاتا تب تک ان مسائل کو سمجھا بھی نہیں جا سکتا. اور آپ جانتے ہیں کہ شیطان ہمارے خون میں دوڑتا ہے اور ہمارا معاشرہ شریعت کے علم سے دور ہے. اسے حکمت عمل یہی ہے کہ لوگوں کو وہ چیز بیان کرنی چاہیے جو وہ جانتے, جو ان کے لیے آسان ہو. نمبر چھ, بعض لوگوں کی وجہ سے لوگ زیادہ گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں. وہ کیسے؟ جیسا کہ اس اثر میں ہے کہ اگر لوگوں کو نصیحت کرنے گئے ہیں, نافرمانی کرتے تھے, شرک نہیں کرتے تھے, کفر نہیں کرتے تھے, لیکن آپ کی دعوت کی وجہ سے وہ کفر پر اتر آئے ہیں, نعوذ باللہ, کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو بھی جھٹلا دیا ہے. نمبر سات, اللہ تعالیٰ کی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کفر ہے, جھٹلانا کفر ہے. نمبر آٹھ, سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی فضیلت, من خیار الصحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد, فاطمۃ الزہرا کے خاوند, حسن حسین کے والد رضی اللہ عنہم اجمعین, ان کی فضیلت ہے. ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ اور تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہر مسلمان, ہر مومن اللہ تعالیٰ سے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. اس میں کیا کمال ہے؟ کمال تو اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے محبت کرے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں, وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما. روى عبد الرزاق, عبد الرزاق نے روایت کی. عبد الرزاق کون ہے؟ عبد الرزاق الصنعاني, شیخ الامام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. یہ وہ امام عبد الرزاق ہیں جن کے متعلق فضائل اعمال میں, فضائل حج میں قصہ بیان کرتے ہیں کہ خضر علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ عبد الرزاق محدث حدیث کا درس دے رہے ہیں, اور ایک جوان ایک کونے میں مراقبے میں بیٹھا ہے, اپنا سر اپنے دونوں گھٹنوں میں دبا کر بیٹھا ہے. سر خضر علیہ السلام فرماتے ہیں, میں اس کی طرف گیا اور میں نے کہا کہ لوگ تو حدیث کا علم حاصل کر رہے عبد الرزاق سے, آپ کیوں نہیں جاتے اور حدیث کہنے کیوں نہیں حاصل کرتے؟ تو اس جوان نے سر اٹھایا اور کہا, میں رزاق سے علم حاصل کر رہا ہوں. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سچے تو بتاؤ میں کون ہوں. تو اس جوان نے کہا, اگر میری فراست سچ ثابت ہو تو آپ خضر علیہ السلام ہیں. تب خضر علیہ السلام کو علم ہوا کہ بعض ایسے اولیاء ہیں جن کو وہ بھی نہیں جانتے. یہ کیسا اللہ کا ولی ہے جو مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر حدیث کا علم حاصل نہیں کرنا چاہتا, اور حلقہ حدیث جانتے ہیں؟ حلقہ حدیث کیا ہوتا ہے؟ حلقہ حدیث یہ ہے کہ ایک شخص استاد جو ہے وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو وحی کا دوسرا حصہ ہے بیان کرتا ہے, اور دوسرے لوگ جو شاگرد ہیں وہ بیٹھتے ہیں اور وہ یاد کرتے ہیں یا لکھ لیتے ہیں. ایسی مجلس کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ کسی مجلس میں جب کوئی لوگ جمع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے, اور وحی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, قرآن اور حدیث اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, تو فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں. کون گھیرتا ہے؟ فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں, اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے, سکون نازل ہوتا ہے, قرار نازل ہوتا ہے, دل میں اطمینان نازل ہوتا ہے, ان کے درجے بلند ہوتے ہیں. یہ مومن اور متقی لوگ ہیں جو ان حلقات میں جا کے بیٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں, اور جو لوگ ان سے دوری اختیار کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں. اللہ تعالیٰ کا ولی کون ہے؟ ہر مومن متقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے. لیکن یہ کیسے اولیاء ہیں جو براہ راست رزاق سے علم تو حاصل کرتے ہیں لیکن عبد الرزاق سے جو محدث ہیں ان سے علم حاصل نہیں کرتے؟ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست کون علم حاصل کرتا ہے؟ صرف ایک قسم کے لوگ ہیں بس. کون ہیں؟ من إنسانهم يا سيدي؟ أنبياء عليهم الصلاة والسلام. وہ کیسے حاصل کرتے ہیں؟ وحی کے ذریعے. تو کیا اس جواب پر وحی نازل ہو رہی تھی؟ نبی ہوتا کون ہے؟ وہ انسان، وہ بشر جس پر وحی نازل ہوتی ہے، اور وحی علم ہے. اور کوئی بھی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ تعالی سے براہ راست علم حاصل کر رہا ہوں، اس میں اور اس شخص میں کیا فرق ہے جو کہتے ہیں مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے؟ حقیقتاً کوئی علم، کوئی فرق ہے حقیقتاً؟ لفظ میں تو ہیر پھیر ہے، حقیقت میں کوئی فرق ہے؟ جو شخص کہے مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، اس کو تو کہتے ہیں کہ یہ دجال ہے، کافر ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. اور یہ کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے تو قرآن کو جھٹلانے والا ہے. اور جو کہے میں عبد الرزاق سے براہ راست علم حاصل کر رہا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، اور اتنا بلند عظیم ولی ہے کہ خضر علیہ السلام بھی نہیں پہچان سکتے. فاعتبر یا اولی الابصار، اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، وہ قیامت میں سوال ضرور ہوگا، اور اللہ کی قسم بغیر ترجمان کے ہوگا. حساب دیں گے، ہم سب دیں گے، اور بغیر ترجمان کے دیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو ہم؟ ہم لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ علم حدیث سے دوری اختیار کرو، اللہ کا ولی اگر بننا ہے تو عبد الرزاق سے براہ راست علم حاصل کرو، یا ان اولیاء کی چوکٹ میں اپنا سر رکھ کے گزارو جو براہ راست اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کرتے ہیں. زبان سے تم لوگ نہیں کہہ رہے ہو، لیکن اسی روایت کو بیان کرنے کا مطلب کیا، مقصد کیا ہے؟ تم لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ اس قصے کے اندر کیا چھپا ہوا ہے جانتے ہیں آپ؟ کہ علم حدیث میں کوئی خیر نہیں ہے. علم حدیث میں کیا برکت ہے؟ کوئی برکت نہیں ہے. اگر برکت ہے تو اولیاء کی چوکٹ میں برکت ہے. ان کے سامنے اپنے سر کو خم کر کے زندگی گزارو، جیسے وہ تجھ پہ تصرف کرنا چاہے وہ کریں، جیسا کہ ایک مردہ اپنے آپ کو ایک زندہ کے حوالے کر دیتے، جیسے چاہے اس کا غسل کرے. وہ یہ الفاظ فضائل تبلیغ میں موجود ہیں. کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ؟ اگر تمہاری وجہ سے، اس دعوت کی وجہ سے ایک شخص بھی علم حدیث سے دور اختیار کر لیتا ہے اور کہتے بھائی اس بات سیدھی سی ہے، یہ علم حدیث جو بہت مشکل علم ہے، ہم کہاں سے علم حاصل کریں؟ ہم تو اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتے ہیں، بس چلے لگانا چاہتے ہیں، اور وہی علم حاصل کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کا علم آپ کو روڈوں میں ملتا رہے گا. علم الحدیث، علم القرآن والسنہ لوگوں کے گھروں میں دستک دے کے آپ کو ملے گا، راہ پہ چلتے ہوئے آپ کو ملے گا. تو پھر سلف صالح نے اپنا وقت ضائع کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ گھروں کے اندر بیٹھ کر قرآن اور حدیث کا علم کے دروازے جو انہوں نے کھولے ہیں وہ بے برکت اور بے فائدہ ہیں، ان میں کوئی خیر نہیں ہے. یہ امام کہاں سے آئے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ان کا اپنا حلقہ تھا. تو پھر وہ بھی بے بنیاد تھا. آپ کیوں کہتے ہو کہ ہم فروع میں حنفی ہیں؟ تو جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے کو چھوڑ دیا، آپ کیسے حنفی ہیں؟ آپ کیوں کہ ہم اصول میں اشعری ماتوریدی ہیں؟ امام ابو حسن اشعری اور امام ابو اصول ماتوریدی کہ اپنے حلقہ تھا کہ نہیں، اپنے شاگرد تھے کہ نہیں؟ اگرچہ ان سے غلطی ہوئی ایک باب میں، اور بہت بڑی غلطی ہوئی، لیکن علم کا جو سلسلہ رہا ہے وہ کیسا رہا ہے؟ راستوں میں چلتے پھرتے رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے گھروں میں بیٹھ کر یا خاص جگہ پہ بیٹھ کر علم حاصل کرتے ہوئے دیتے رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کسی کے شاگرد تھے کہ نہیں؟ شاگرد تھے کہ نہیں؟ شاگرد تھے. اور ان کے کوئی شاگرد ہیں کہ نہیں؟ ان کے بھی شاگرد ہیں. تو یہ سلسلہ استاد اور شاگرد کا، یہ کیسے ممکن ہے بغیر ان حلقات میں بیٹھنے کے، بغیر علم حاصل کرنے کے، بغیر علماء کی طرف جانے کے؟ آپ کہتے ہیں ہم جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں. کون سا علم حاصل کرتے ہیں آپ اس راستے میں جا کے؟ یہاں پر آپ کو جاہل عوام ملے گی، اور جاہل عوام آپ کو کون سا علم دیں گے؟ نماز کا علم دیں گے، روزے کا علم، زکوٰۃ کا علم، حج کا علم، عقیدہ کا علم، توحید سنت کا علم؟ آپ کون سا علم چاہتے ہیں ان لوگوں سے؟ کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہو؟ کیوں عوام الناس کو پریشان کرتے ہو؟ اچھے الفاظوں سے کیوں اس شر کو پھیلانا چاہتے ہو؟ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی کلام صلی اللہ علیہ وسلم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرتے ہو اور دعوے کرتے ہو دیکھیں ہمارے کتاب میں کیا ہے, قرآن کی آیات ہیں اور 40-40 احادیث ہم نے بیان کی ہے, اور پھر ایسے قصے پھر بیان کیوں کرتے ہو جس سے لوگ علم حدیث کو چھوڑ کر ایسے پیر و فقیروں کی طرف جائیں جو خود نافرمان ہیں, نعوذ باللہ, جو خود اللہ تعالیٰ کے اس عظیم نعمت سے دوری اختیار کر چکے ہیں. میرے بھائی, علم علم فضیلت ہے, عبادت بھی فضیلت ہے, لیکن عبادت کی بنیاد علم ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عالم کے عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے, یعنی عالم عابد سے اتنا بہتر ہے جس طریقے سے چاند دوسرے کواکب سے بہتر ہے. چاند کو دیکھا کیسے چمکتا ہے آسمان پہ, خوبصورت ہے, اور جہاں پہ چاند آپ کو نظر آتے وہاں پر ارد گرد تارے نظر آتے آپ کو نہیں آتے, چاند کی روشنی وہ ہے. اور باقی جو سیارے ہیں آپ کو نظر آتے ہیں, تارے نہیں سیارے, چاند ایک سیارہ ہے, نہیں نظر آتے, کیونکہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسا کہ چاند کی فضیلت دوسرے کواکب پر, دوسرے سیاروں پر, کیونکہ علم نور ہے. اور چاند بھی آسمان پر چمکتا دمکتا رہتا ہے ساری رات, سیارات میں رات کے اندھیرے اور تاریکیوں کو دور کر دیتا ہے. تو علم سے بھی انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت بہترین طریقے سے کر سکتا ہے. اور طالب علم کے لیے کیا فضیلت ہے کہ آسمان کے فرشتے اترتے ہیں اور اپنے پر بچھا دیتے ہیں. آپ تصور کریں, آسمان کے فرشتے, طالب علم کون سا طالب علم ہے جو مراقبے کر کے اپنے سر گھٹنوں میں جا کے بیٹھتے ہیں اور علم حدیث سے دور ہے, یہ ان کے لیے فرشتے اترتے ہیں؟ ہرگز نہیں. فرشتے ان کے لیے اترتے ہیں جو طلب علم شرعی کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں. گھر سے تو یہ بھی نکلتے, اللہ تعالیٰ کے راستے میں جاتے ہیں اور لوگوں کو یہی حدیث بیان کرتے, دھوکہ دیتے ہیں کہ فرشتے تمہارے لیے پر بچھائیں گے. فرشتے کس کے لیے پر بچھائیں گے؟ تم چلنے کے لیے جا رہے ہو, کون سا علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ یہ کون سے فی سبیل اللہ ہے مجھے بتائیں. تو شریعت کے الفاظ میں ہیرا پھیری جائز نہیں ہے. لفظ تو وہی ہے کہ معنی تبدیل کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. فرشتے پر پر بچھاتے طالب علم کے لیے جو علم شرع کے لیے گھر سے نکلتا ہے, اور علماء کے لیے جب یہ طالب علم عالم بن جاتا ہے آگے جا کے, تو اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعائے مغفرت کرتی ہیں, رحمت کی دعا کرتی ہیں, اور گھوروں میں چوٹیاں بھی دعا کرتی ہیں. اللہ اکبر, یہ کیڑے مکوڑے, یہ مچھلیاں عالم کے دعائے خیر کرتی ہیں, عالم کے دعائے رحمت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم انسان پر اپنے رحمتوں کے دروازے کھول دے. اور یہ لوگوں کو علم سے دور کرتے ہیں, سبحان اللہ, یہ کہاں کا انصاف ہے. روى عبد الرزاق عن معمر, معمر عبد الرزاق کے استاد ہیں, عن ابن طاووس, محمد بن طاووس, عن ابیہ طاووس بن کیسان اليماني, يسب يمانيه, عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما, سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بيان کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں سند, یہ سند ہے. عبد الرزاق نے اپنے مصنف میں سند کو بیان کیا. عبد الرزاق ایک مصنف ہے, جیسے امام بخاری کتاب صحیح بخاری ہے, مصنف عبد الرزاق, امام عبد الرزاق صنعانی جو محدث ہیں, جو مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے, جن کے دروس میں بعض صوفی شامل نہیں ہوتے تھے, ان کی کتاب بھی, ان کا نام ہے مصنف عبد الرزاق. اس مصنف میں یہ روایت موجود ہے, اور یہ روایت ابن ابی عاصم نے سنت میں بھی, کتاب السنہ ابن ابی عاصم کی, یہ حدیث کی اور کتاب, اس میں بھی یہ روایت موجود ہے. اس روایت میں سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, سید عبداللہ بن عباس نے ایک شخص کو دیکھا, انہ رأى رجلا انتفض, ایک شخص میں کپ کپی طائر ہو گئی, ڈر سا طاری ہو گیا. کب؟ لما سمع حدیثا, جب اس شخص نے ایک حدیث کو سنا, عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. کون سی حدیث تھی؟ فی الصفات, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے متعلق کوئی حدیث تھی. تو ایک عام شخص نے سنا, کسی شخص نے سنا, تو اس شخص جب اس حدیث کو سنا جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے متعلق تھی, تو وہ گھبرا اٹھا, پریشان ہو گیا. انتفض یعنی ابتعد, کپ کپاہٹ سے طاری ہو گئی. کیوں؟ سر عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں استنکارا لذلك، یعنی اس کی عقل نے اس روایت کو جھٹلا دیا، اس کی عقل اس روایت کو سمجھ نہ سکی. دیکھ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یہ روایت اسماء و صفات کے بارے میں اس پر گران گزری، بھاری گزری. فقال، اب دیکھیں سید عبداللہ بن عباس کا فرمان دیکھیں، اس کو انڈر لائن بھی کر لیں. فقال، تو انہوں نے فرمایا ما فرق هؤلاء، ان لوگوں کو. اب شخص، ایک شخص نے، ایک شخص کا یہ رویہ تھا. اب الفاظ دیکھیں سید عبداللہ بن عباس کے، ما فرق هؤلاء، کہ ان لوگوں کو کس چیز نے ڈرایا، کس چیز سے لوگ پریشان ہو گئے. شخص، ایک شخص کا رویہ تھا، لیکن جماعت کا صدقہ کوئی هؤلاء هذا نہیں، هؤلاء یعنی ایسے بہت سارے لوگ آئیں گے، دیکھیں گے آپ، اور بہت سارے لوگ موجود ہیں جو اسماء و صفات کا ایسے انکار کریں گے. سبحان اللہ، دیکھیں اس زمانے میں بھی تھے اور آج کے زمانے میں بھی ہیں، جن پر حدیث اسماء و صفات اور آیات گراں گزرتی ہے، کانپتے ہیں، ڈرتے ہیں. اچھا دیکھیں ڈر فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر فضیلت، اچھی بات ہے، لیکن حق میں یا باطل میں؟ حق میں ڈرنا چاہیے. یجدون رقۃ عند محکمہ، یہ بڑے عجیب سے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محکم آیات سن کر ان پر رقت طاری ہو جاتی ہے. رقت دل کی نرمی، اس کی وجہ سے ڈر، اس کی وجہ سے پھر کپ کپاہٹ. ڈر کا اثر بدن پہ کیا ہوتا ہے؟ کپ کپاہٹ سے ہوتی ہے. ویہلکون عند متشابہہ، اور متشابہ آیات سن کر اور ان کو نہ مان کر ہلاکت میں پڑ جاتے اور ہلاک ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. صدر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، حبر هذه الامه، اس امت کے عالم ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو علم التاویل عطا فرمائی ہے، قرآن مجید کی تفسیر کا علم عطا فرمایا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی ہے. بچپن سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کر چکے ہیں. فرماتے ہیں جب ایک شخص کو دیکھا، حدیث اسماء صفات کو سن کر کب کبھی سی تاریخ ہو گئی ڈر کی وجہ سے، تو فرماتے ہیں کتنے عجیب لوگ ہیں یہ، جو جب اللہ تعالیٰ کی محکم آیات وہ ہیں جو بالکل واضح ہیں، جن میں کوئی بھی شک و شبہ نہیں ہے، جب انسان سنتا ہے تو سمجھ بھی لیتا ہے آسانی سے، جو انسان کی فطرت کے بالکل مطابق ہیں، جن کی فطرت زندہ ہے، جن کی فطرت بگڑ چکی ہے تب تو یہ انہی کا حال بیان کیا جا رہا ہے. محکم آیات سن کر دل میں رقت طاری ہوتی ہے، اور اس میں سب شامل ہیں، اس میں تو اچھے برے سب شامل ہیں. ہر مومن جب اللہ تعالی محکم آیات سنتا ہے تو دل میں رقت پیدا ہو جاتی ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے. لیکن مشکل دوسرے لفظ میں ہے، ویہلکون عند متشابہہ، اور ہلاک ہو جاتے ہیں جب متشابہ آیات سنتے ہیں یا متشابہ احادیث سنتے ہیں. متشابہ کون سے ہوتے ہیں؟ ایسے الفاظ، ایسے نصوص، ایسے قرآن مجید کی آیات احادیث جن میں ایک سے زیادہ معنی موجود ہوتا ہے، ایک معنی نہیں، ایک سے زیادہ معنی ہوتا ہے، اور وہ معنی متعین نہیں کر سکتے، اور پھر جب معنی متعین نہیں کر سکتے تو پریشانی ہوتی ہے. تو چاہیے کیا؟ مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ متشابہ کو محکم کی طرف رد کر دیا جاتا ہے، متشابہ محکم بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرمائے سورۃ آل عمران آیت نمبر 7 میں کہ اللہ تعالیٰ کتاب نازل فرمائی ہے، دو قسم کی آیات ہیں، محکم اور متشابہ. تو جن کے دل میں زیغ ہے، جن کے دل میں ٹیڑھا پن ہے، وہ متشابہ آیات کو اپنا لیتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں، اور جو مومن ہیں، جو عالم ہیں، وہ متشابہ کو محکم کی طرف لوٹاتے ہیں. اب کوئی شریعت کے معاملے، کوئی چیز آپ کو مشکل پیش آ گئی ہے، آپ اسے لوٹا محکم کی طرف. اس کی واضح مثال، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، درک صفت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے نحن اقرب الیکم من حبل الورید، ہم ایک شخص کے اتنے قریب ہے جیسا کہ اس کی شہرت قریب ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ قریب بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ دور بھی ہیں, عرش پر بھی ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محکم کون سی ہے؟ الرحمن علی العرش استوى. ہر انسان پہ فطرت سے جانتا ہے کہ نہیں. اب جب دعا مانگتے ہیں, کوئی جاہل انسان, ان پڑھ گوار انسان جب دعا مانگتے ہیں تو اپنے ہاتھ کس طرف کرتا ہے؟ اپنے شہرت کی طرف کرتا ہے, یہاں پہ, یا آسمان کی طرف کرتا ہے؟ کہاں پہ کرتا ہے؟ آسمان کی طرف کرتا ہے. یہ اپنی فطرت سے جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں پہ؟ عرش پر ہے. اچھا, تو پھر ہم اس کے شہرت سے زیادہ قریب ہیں, یہ متشابہ بھی آیت ہے. یہ قرب کون سا ہے؟ اس قرب کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں 6 سے زیادہ معنی ہیں قرب کے. قرب الزبان, قرب المکان, قرب, قرب القرابہ نسب کا, پھر قرب سختی کا, قرب پکڑ کا, قرب, یہ سارے جو معنی ہیں یہ قرب کے اندر موجود ہیں. جگہ کا قرب بھی موجود ہے, وقت کے اعتبار سے, زمانے کے اعتبار سے, یہ سب موجود ہے. تو ایک متعین کیوں کیا تم نے؟ ایک متعین جگہ کے اعتبار سے قریب, یہ کہاں سے آپ نے, اس کی کیا دلیل ہے؟ تو یہ متشابہ کو کہاں پہ رد کریں گے ہم؟ محکم کی طرف. تو علماء سلف نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی کمل بجال سبحانہ و تعالی. لیکن جہلوں سے پوچھے جو فطرت بگڑ چکی ہے, کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ہر جگہ موجود ہے. کیوں ہر جگہ موجود ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے شہرت کے قریب ہے. دو شہر اگے ہیں, اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, سبحان اللہ. جب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے رحمن علی عرش استوا, کیونکہ دل نرم ہوتے ہیں اور کب کبھی سے تاریخ ہو جاتی ہے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے؟ تو سمت لازم آتی ہے. بھائی کہتے ہیں کہ یہاں پہ 33 کروڑ پورے ہو جاتے ہیں. دو صورتیں ہیں, یا تو تعدد موجود ہوتا ہے, لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سے زیادہ ہے, صحیح کہ نہیں؟ دوسری آپشن کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں حل ہو چکا ہے. یا تو وحدت الحلول ہے, یا تو پھر لا محدود تعداد ہے, سبحان اللہ. اور دونوں نظریات کفر نظریات ہیں, واللہ اعلم. تو مومن کا ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ متشابہ آیات جو ہیں ان کو رد کر محکم آیات کی طرف. اس اثر میں جو اہم پیغام ہے, نمبر 1, انکار منکر واجب ہے. سید عبداللہ بن عباس نے منکر دیکھا, انکار کے فوراً. نمبر 2, انکار منکر کے لیے حکمت کا استعمال کرنا ضروری ہے. کہ کیسے؟ ادب کے دائرے کے اندر رہ کے, اسے پکڑ کے مارا نہیں, پیٹا نہیں, اسے پکڑ کے کوئی برا بلا نہیں کہا. ما فرقہا اولا, ادب کے دائرے میں رہ کے پیارے انداز میں بیان کیا ہے. نمبر 3, دل میں رقت محسوس کرنا آیات کو سن کر یا نصوص کو سن کر, یہ محض ایمان کی نشانی نہیں ہے. کیونکہ کم ایمان والے بھی دل مرکت محسوس کرتے ہیں. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہندو غلط ہے, عیسائی غلط ہے, یہودی غلط ہے. آپ دیکھتے ہیں جب ہندو پنڈت ایک بدھ کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر مانگتا ہے تو اس کا چہرہ جو ہے وہ بالکل نرم ہو جاتا ہے, اس کو بھی سکون محسوس ہوتا ہے. یہ رقت کہاں سے آئی؟ رقت وہ بھی محسوس کرتے ہیں. یہ رقت کہاں سے آئی؟ یہ شیطانی عمل ہے. شیطان دل میں وسوسہ کرتا ہے. جو دل میں وسوسہ کرتا ہے وہ رقت بھی, اسے رقت بھی آ جاتی ہے, اسے نرمی بھی پیدا ہو جاتی ہے, اسے جھوٹا سکون بھی بعض وقت مل جاتا ہے. جیسا انسان چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہی راستہ آسان کر دیتا ہے. فسن یسر ہو لوسرا, حسن یسر ہو لوسرا. نمبر 4, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان واجب ہے, فرض ہے. نمبر 5, نصوص سے شرعیہ دو قسم کے, محکم ہے, متشابہ ہے. یہ جاننا ضروری ہے کہ نصوص شرعیہ یا قرآن کی آیات اور حدیث دو قسم کے, محکم اور متشابہ. نمبر 5, ان دونوں محکم متشابہ نصوص پر ایمان لانا فرض ہے, دونوں پر ایمان. نمبر 6, محکم اور متشابہ نصوص میں طرز عمل مومن کا یہ طرز عمل ہے کہ متشابہ کو محکم کی طرف لوٹایا جاتا ہے. محکم اور متشابہ نصوص کے متعلق مومن کا یہ طرز عمل ہے کہ محکم کو کہ متشابہ کو محکم کی طرف لوٹایا جاتا ہے. نمبر 6 اسماء و صفات کے نصوص کا ذکر عوام الناس کے سامنے جائز ہے. جائز ہے کہ نہیں؟ کیوں بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہ باریک بھی نہیں بیان نہ کیا کرو عوام الناس کے سامنے. آپ نصوص بیان کریں اور اجمالی عقیدہ بیان کریں, باریک بینی نہیں. باریک بینی مخالف کے لیے, جو انکار کرتے ان کے لیے. تو جب سید عبداللہ بن عباس نے جب حدیث بیان کی جس میں اسماء و صفات کا ذکر ہے, تو عوام الناس میں ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا, اور اس کی حالت پر کپ کپا سے طاری ہو گئی. تو اس اثر سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کیا عوام الناس کے سامنے بھی نصوص اسماء و صفات بیان کرنی چاہیے کہ نہیں؟ بیان کرنی چاہیے. نمبر 7 منکرین اسماء و صفات ہلاکت میں ہیں. اور آخر میں شیخ فرماتے ہیں, اور جب ولما سمعت قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر الرحمن انکروا ذلک, اور جب قریش نے سنا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمان کا لفظ قرآن مجید میں ذکر کرتے ہیں تو اس کا انکار کیا. فانزل اللہ فیم, تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی, وہم یکفرون بالرحمن. اسی آیت سورۃ رعد آیت نمبر 30 کو اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہے کہ جو وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں, اور حقیقت رحمان اللہ تعالیٰ کا نام ہے جس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.